الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرشت کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات احادیث طیبہ میں بیان فرمائے گئے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اصحاب میں موجود ہوئے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرے پر آج خوشی کے آثار نمایاں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجتا ہے، رب فرماتا ہے مجھ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہوں، اس کے درجے بلند فرماتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے چہرے پر یہ خوشی کے آثار ہیں۔ گویا امت کو کوئی فضیلت ملتی ہے، امت کے لیے کوئی بشارت آتی ہے، تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے، اور وہ تو چہرہ ہی ایسا چہرہ ہے کہ غم زدہ لوگ پریشانیاں لے کر، دکھ لے کر ان کے پاس آتے تو آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو اپنے سارے دکھوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ گویا کہ روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، لیکن جب واپسی جاتے تھے تو مسکراتے ہوئے اپنے گھروں کو پلٹتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدشر کے ناظرین، اللہ رب العالمین نے بندوں کو اپنی بارگاہ سے بار بار سوال کرنے، اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں تعلیم دی گئی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کیا محبوب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، پوچھیں تو آپ فرما دیں، فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الدا اذا دعان، فرمایا کہ میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول فرماتا ہوں جب وہ دعا کرے، جب وہ پکارے۔ رب عز و جل کو پکارنا، رب عز و جل سے دعا مانگنا، اپنی حاجتیں پیش کرنا، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا، سوال کرتے رہنا، یہ بندے کا ایک اہم کام ہے اور یہ اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور رب عز و جل اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور پھر دعا کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کسی خاص پریشانی میں ہم مبتلا ہوئے ہیں، مصیبت میں آئے ہیں تو ہی دعا مانگیں، اور عام حالت میں دعا نہ مانگیں، عام حالت میں رب کو ہم نہ پکاریں، یہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کو ہر وقت گویا کہ پکارتے رہنا، رب سے مانگتے رہنا، رب کے بارے میں اچھے گمان رکھنا، یہ واجب ہے۔ اس طور پر کہ اللہ ہم پر ضرور رحم فرمائے گا، اللہ ہماری مشکلات دور فرمائے گا، ہمیں مصیبت والی جگہوں سے، ہمیں آفتوں سے، بلاؤں سے رب نکالے گا، ہمیں ضرور اپنی رحمت کے سائے میں، ہمیں وہ اس چادر میں اللہ ضرور ہمیں حصہ عطا فرمائے گا۔ رب سے اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے، بلکہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ آنا عند ظن عبدی، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ ویسے معاملہ فرماتا ہے۔ تو بعض اوقات شیطان انسان کو اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ وہ مین ایک اہم ترین یہ عبادت، دعا کی عبادت، اس سے انسان کو غافل کر دیتا ہے کہ مانگیں گے قبول نہیں ہونی ہے، اور مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، ہمیں ان خاص گھڑیوں کی تلاش میں، ان خاص اوقات کی تلاش میں کہ جن کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ ان جگہوں پر، ان مقامات پر دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے، کچھ جگہیں خاص فرما دی گئیں، کچھ وقت خاص فرما دیے گئے، کچھ دن خاص فرما دیے گئے، کوئی گھڑیاں، کوئی لمحات ایسے فرما دیے گئے کہ ان میں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ رات کے وقت، فرائض کی نماز کے بعد کے اوقات میں، کہ جن میں فرمایا گیا کہ یہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جمعے کے دن میں ایسی گھڑیوں کا بیان فرما دیا، اور جن کے بارے میں علماء نے لکھا باقاعدہ تشریح کر کے کہ یا تو وہ جمعہ کی نماز میں جب خطبہ ہوتا ہے، اور اس خطبے کے درمیان قلیل مقدار میں، تھوڑی سے وقفے میں خطیب بیٹھ کر پھر دوسرا خطبہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک ایسی گھڑی ہے جو مستجاب گھڑی ہے، قبولیت والی گھڑی ہے، دل ہی دل میں اس وقت دعا کریں۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا گیا جمعہ کا دن آتا ہے تو جو غروب کے وقت کے اوقات ہیں یہ بھی مستجاب والی ہیں اور دعا کی قبولیت والے۔ تو رب عز و جل سے کبھی بھی ایسے گمان پیدا کر لینا کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوگی، ہم مانگیں ہی نہیں۔ دعا عبادت ہے، اور اس سے اگر انسان دور ہو جاتا ہے یا محروم ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑی عبادت سے محروم ہو گیا۔ اور دعا کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ مجھے کوئی پریشانی ہو تو میں رب سے مانگوں، نہیں، آپ مانگتے جائیں۔ کیا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے عطا فرمائی، چابیاں ان کو عطا فرمائی گئیں، وہ کہیں کہ میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں، وہ اشارہ فرما دیں تو درخت اپنی جڑوں کو اکھیڑتا ہوا ان کی بارگاہ میں آ جائے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہے تو کیا کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ رب نے انہیں یہ اختیارات عطا فرمائے۔ تھوڑی سی کھجوریں ہوتی ہیں تو انہی کی دعا کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ کھجوریں وافر مقدار میں ہو جائیں، قلیل کھانا ہے، انہی کی دعا کے برکت سے وہ کھانا جو دو چار آدمی کھا سکیں، وہ 80-80 افراد وہ کھانا کھا لیں، اور پھر بھی اس کے اندر ایسی برکت ہو۔ بتانے کا مقصد کہ دونوں گویا کہ خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ کیا چیز ہے جو انہیں عطا نہ فرمائی ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہر خیر کثیر، کوثر آپ کو عطا فرمانے کی بشارت یہ مل گئی۔ لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کا دعا اور اللہ سے مانگنے کا جو انداز تھا وہ کبھی موقوف نہیں ہوا۔ وہ گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں، دعا کے ایسے کلمات ان سے منقول ہوتے گئے، روایات میں وہ بیان کیے گئے۔ گھر سے نکلنا ہے تو بھی اس کی کوئی دعا ہمیں ملے گی، مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد سے باہر آ رہے ہیں، نماز سے پہلے ہیں یا نماز کے بعد ہیں، بازار کی طرف جانا ہے، چاند کو دیکھنا ہے، ستارے دیکھے تو پڑھنا، رات کو سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھنا، سحر میں کیا پڑھا، ان اوقات میں کیا پڑھا۔ تو آپ اگر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات اگر ہم سب دیکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو دعا اتنی کثرت سے معمولات میں شامل ہے۔ یہ مختلف جو دعائیں ہیں یہ کیا ہیں اور کتنے مواقع پر دعائیں، گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اتنا مشغول رہتے تھے، اتنا مشغول رہتے تھے کہ آپ کے یہ اوقات، یہ گھڑیاں، آپ حدیث کی کتابوں کے ہم مطالعہ کر کے دیکھ لیں، فرائض کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ملے گا، پہلے کیا پڑھ رہے ہیں، بازار جانا ہے کیا پڑھ رہے ہیں، آپ لباس پہن رہے کیا پڑھ رہے ہیں، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں، وضو ہے تو اس میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کتابوں میں اور بھی وضو کی تو بکثرت ایسی کلمات اور دعائیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ چہرہ دھو رہے ہیں تو یہ پڑھیں آپ، ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہ پڑھیں، سر کا مسح کر رہے ہیں تو آپ یہ پڑھیں، پاؤں دھو رہے ہیں تو آپ یہ پڑھیں۔ تو یہ جو شریعت اسلامیہ کا مزاج مبارک ہے اور جو ہم تعلیم مبارک ہے ہمارے پیارے اسلام کی، اس میں دعا کو بہت ذکر فرمایا گیا۔ مدرسین کے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ دعا اس آدمی کی جلدی قبول ہوتی ہے کہ جو آدمی راحت کی زندگی میں بغیر پریشانیوں والی اوقات میں اللہ سے دعا مانگتا ہو، پھر جب یہ مشکل وقت میں آتا ہے رب اس کی دعائیں جلد قبول فرماتا ہے۔ یہ روایت میں، حدیث میں بشارت ہے ایسوں کے لیے، کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے، ابھی کاروبار بھی اچھا ہے، بزنس بھی صحیح چل رہا ہے، بیماری بھی نہیں ہے کوئی، اور بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعا مانگتا ہے، پھر بھی دعا مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ سے بکثرت یہ دعا، یہ بھی منقول ہے کہ آپ دعا مانگتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ نافع علم عطا فرما، رزقا طیبا، حلال طیب پاک رزق عطا فرما، وعملا متقبلا، اور مقبول عمل، اس کا آپ سوال کرتے اور دعا مانگتے۔ یہ ہماری تعلیمات کے لیے یہ چیزیں تھیں کہ اللہ سے دعا کا یہ معاملہ ہمارا کبھی منقطع ہونا ہی نہیں چاہیے، اگرچہ مال جتنا بھی ہو، صحت جتنی بھی اچھی ہو، آسائش والی زندگی ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ تصور بنا لیا کہ مجھے اب دعا، میں بس ٹھیک ہے ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ محرومی ہے، یہ محرومی ہے۔ پھر جب ایسے لوگ پریشانیوں میں آ جائیں تو پھر مولانا صاحب کے پاس بھی جائیں، پھر ادھر بھی جائیں، ادھر بھی جائیں کہ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، کروانی چاہیے، لیکن کچھ اپنے بھی ایسے معاملات اس میں شامل ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا کی عدم قبولیت یعنی قبول نہ ہونا، یہ سبب اپنے کچھ اعمال بن جاتے ہیں۔ تو جب خوشحالی کی زندگی ہو، صحت مند، تندرست، بغیر کسی پریشانی والے، اس وقت دعا کا تعلق ختم نہ کریں۔ ایسے افراد جب پریشانیوں میں آتے ہیں رب ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے، یہ وہ عمل ہے کہ دعائیں جلدی قبول ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، یہ دعا میں عاجزی ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ، مالی طور پر اگر بڑی وسعت ہو تو آدمی صحیح معنوں میں اللہ کے آگے بھی ہاتھ بھی اس انداز سے نہیں اٹھاتا، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ یا تو سستی میں ہے، غفلت میں ہے، یا اسے ہاتھ اٹھانے میں ہی وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، اب کیا ہاتھ اٹھائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اس لیے انداز بھی مختلف ہوتے، کوئی یہاں بھی، کوئی بالکل اور سست پڑے ہوئے. حالانکہ غافل قلب کی دعا، یعنی ایسی شخص کی دعا جس کا قلب، جس کا دل غافل ہے، وہ ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، اس کی توجہ نہیں اس طرف، یہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو جب ہمارے عملوں میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہی ہمیں آگے نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو یہ اگر آدمی چیزیں دور کرے تو پھر اس کا دعا کے اندر دل لگے گا. دعا عبادت ہے، بظاہر قبول نہ ہوئی، عبادت کا ثواب تو ہے. دعا کوئی ایسی نہیں کہ جو رد جائے، مانگا جائے، مانگا جائے، اور مانگنے کے اوقات میں، کہ جن اوقات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں بالکل یہ ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، ان کو تلاش کر کر کے، صبح سحر کا وقت ہو یا فجر کے بعد کی گھڑیاں ہوں، رات کی تنہائی ہو، صلاۃ اللیل پڑھیں یا ذہن نصیب صلاۃ التہجد کی نماز ہو، پھر اللہ سے مانگا جائے. تو ان گھڑیوں میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. یہ گھڑیاں ہی ایسی مقبول گھڑیاں ہیں. حدیث میں ارشاد فرمایا، آدمی اکیلا بیٹھا، وہ نوجوان جو اکیلا بیٹھے، اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ میں سے رب کی یاد میں آنسو نکل آئے، آنکھ میں سے آنسو بہ جائے. فرمایا قیامت کے دن جب جائے گا نا، اللہ اپنے عرش کا سایہ اس آدمی کو عطا فرمائے، اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک انداز پیدا کرنا چاہیے کہ جب آدمی بالکل تنہائی میں، خلوت میں ہو، جلوت اور اجتماعی میں، کیفیت میں، تو کچھ رونا آ ہی جاتا ہے، کبھی آنسو بہ ہی جاتے ہیں، کسی کی آواز کا سوز ہو یا کلمات ایسے ہوں دل پر اثر کر جائیں تو آدمی آنسو بہاتا ہے. لیکن اپنے تنہائی والا بھی ایک انداز یہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے، رب سے ایسی لو لگانی چاہیے، بیٹھے تنہائی میں ہوں، اللہ کو یاد کریں اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یاد رکھیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر اتنا بھی آنکھ میں سے پانی نکلے، آنسو نکلے، کہ ایک بال بھی تر ہو جائے، قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص ایک بال کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. اور وہ بال کون سا ہے؟ کہ جو اللہ کے خوف، رب عز و جل سے ڈرتے ہوئے آنکھ میں سے اتنا پانی نکلا کہ ایک بال اس کا تر ہو گیا، اس کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا فرمائے. تو یہ انداز مدنی چین کے ناظرین ہمیں انداز اختیار کرنے چاہیے. غفلتوں میں یہ اوقات نہیں گزارنے چاہیے، رات دیر تک جاگنا، پھر صبح کے وقت محرومی یہ ہو جائے معاذ اللہ کے نمازیں ہی قضا ہو جائیں، فجر کے اوقات میں نماز ہی چھوٹ جائیں، تو یہ سخت ترین گناہ کا کام، اللہ کی نافرمانی کا کام. حالانکہ سردی کے موسم کو تو حدیثوں میں یہ ارشاد فرمایا، الشتاء ربیع المومن، مومن کے لیے بہار ہے، کہ راتیں اس کی طویل ہیں، دن اس کے چھوٹے ہیں. رات کو آدمی چاہے تو کچھ آرام کر کے بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے. عبادت گزاروں کے لیے غنیمت سردی کا موسم فرمایا گیا، دن میں روزہ رکھنا آسان، رات میں عبادت کرنا آسان، اور زیادہ لمبی طویل عبادتیں کرنا یہ آسان. تو یہ ترغیبات ہمیں ارشاد فرمائے گی. لیکن اس کے برخلاف آدمی اگر عمل اس کا اس انداز سے ہو جائے تو پھر بہت بڑی محرومی ہوتی ہے. تو بہرحال دعا کے متعلق یہ عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں سے ہمارا اپنا بالکل تعلق، کہ جن کی وجہ سے دعائیں بسا اوقات قبول نہیں ہوتی، ان کو اپنے آپ سے دور کریں. کچھ اسباب علماء کرام نے لکھے ہیں، ان میں سے بعض اسباب کی طرف میں وہ بطور خاص جن کو کہا گیا کہ جن کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ اس نیت سے بھی سنیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں تو ہم ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کریں۔ فرمایا کہ نمبر ایک، اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ رب عز و جل وحدہ لا شریک ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، اس کے بغیر ایمان اور عقیدہ اور اسلام یہ ہے ہی نہیں جس آدمی کا یہ اقرار نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سب سے پہلی بات شہادت، اس بات کی گواہی اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو دعا کی عدم قبولیت، قبول نہ ہونے کی وجہ میں سے پہلا سبب بیان فرمایا، کہا کہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن حکم نہیں مانتے، حکم نہیں مانتے۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنت کی اتباع نہیں کرتے۔ آپ سے محبت کا دعویٰ اور سنت کی اتباع نہیں، یہ وہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے دعائیں رد ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر تین، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کی تلاوت تک اسے رکھا لیکن قرآن کی حلاوت وہ اس کے عمل کرنے پر ہے، قرآن کی حقیقی معنوں میں جو تعلیم اس میں راسخ وہ اس کے عمل پر مشروط ہے۔ قرآن پڑھنا ثواب کا کام، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب کا کام، باطہارت باب وضو چھونا بھی ثواب کا کام، لیکن یہ صرف زبان پر نہیں، یہ صرف تلاوت کی رات پر نہیں، قرآن کے ساتھ یہ تعلق کہ قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ نمبر چار، جنت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے راستے پر نہیں چلتے۔ جانا جنت میں ہے، راستہ دوسرا اختیار کیے ہوئے، تو یہ ایسے اسباب ہیں مدنی چینل کے ناظرین جن کی وجہ سے ہماری دوسری عبادتوں پر، یعنی دعا جیسی عبادت پر یہ کیسا اثر پڑتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے جنت میں جانا ہے، بالکل جنت میں طلب رکھنی چاہیے، دعائیں مانگ، جنت کی تو خود دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، اور حدیثوں میں ترغیب ہے جنت الفردوس کا سوال اللہ سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو جنت میں جانے کی خواہش ہے لیکن راستہ وہ اختیار نہیں کیا ہوا۔ ایک بات بڑی پسند آئی کہ تحریر میں نظر سے گزری کہ جنت جانے کے لیے تو سارے یہ کہتے ہیں جانا جنت میں ہے، اور سردی کا موقع ہو، سردی کا وقت ہو، گھر سے اٹھ کر مسجد تک چلنا اس کے لیے دشوار، اور جانا جنت میں، بے شک جنت میں ہی جانے کا سوال کرتے رہنا چاہیے لیکن اس کے اسباب بھی اختیار کر۔ آگے فرماتے ہیں کہ جہنم کو ناپسند کرتے ہیں، لوگ جہنم کو ناپسند کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے راستے پر دھکم پیل ہے، یعنی اس کے راستے پر رش لگا ہوا ہے، کہتے جانا ادھر نہیں ہے لیکن اس کا راستہ وہ سارا کا سارا اسی کی طرف بھیڑ ہے، اسی کی طرف رش ہے۔ آگے ارشاد فرمایا نمبر چھ، ابلیس کو، شیطان کو اپنا دشمن کہتے ہیں لیکن اس کی موافقت کرتے ہیں، اپنا دشمن کہتے ہیں اور اس کی موافقت کرتے ہیں۔ یہ ایسی سوچیں اور ایسے کردار جو واقعی ہم نظریہ کچھ ہے اور عمل وہ کچھ اور وہ کر رہے ہیں۔ آگے نمبر سات، ارشاد فرمایا لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں مگر اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، قبرستان لیتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ لیکن شیطان ایسا ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو قبرستان جانے کی بھی ترغیب ہے کہ اسے اپنی موت یاد آ جائے، تو وہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ ایک دو دن ایسا کچھ غم کی کیفیت ہو بھی، دو چار دن، اور اس کے بعد ختم۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی غم رہتا ہے تو وہ اس کے بچھڑ جانے کا غم رہتا ہے، یا اس مرحوم سے جو نفع حاصل ہو رہا تھا وہ نفع منقطع ہونے کی وجہ سے، نفع ختم ہو جانے کی وجہ سے کچھ غم رہتا ہے، لیکن اس چیز کا غم نہیں ہے کہ جیسے وہ چلا گیا خالی ہاتھ، آج یا کل مجھے بھی جانا پڑے گا۔ تو یہ عمل بھی دعا کی قبولیت میں مخل بنتا ہے۔ نمبر 8، اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور اپنے عیوب نہیں دیکھتے ہیں۔ دوسروں کی ٹو میں تو رہا جاتا ہے، ان کے عیب بھی تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن اپنے عیوب کی طرف وہ نظر نہیں ہوتی۔ اپنے عیوب کے حوالے سے انسان جو ہے وہ بہت بڑا ایک طرح کا وکیل ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر مختلف اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، اور دوسروں کے عیوب کے حوالے سے آدمی جج بن جاتا ہے، فیصلے کرتا ہے، حالانکہ اس کو دوسروں کے حوالے سے کچھ اچھے گمان سوچنے چاہیے اور اپنے اوپر فیصلے بہرحال نافذ کرنے چاہیے۔ اگر عیوب ہیں، اور یقیناً انسان کے اندر طرح طرح کے عیوب ہوتے ہیں، تو ان کے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا نمبر 9، یہ 10 عیب ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کا مال جمع کرتے ہیں اور حساب کے دن کو یاد نہیں کرتے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے دعا پر اثر پڑتا اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 10، قبریں کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان مکان بناتے، جانا اسی طرف ہے۔ اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتے ہیں، اور یہ اولیاء صالحین سے یہ کلمات ایسی نصیحت والے منقول ہوتے ہیں، ان کے خاص مقاصد کہ انسان کو اپنے اصل مقصد آخرت کی طرف اس سے توجہ نہیں ہٹانی چاہیے۔ کہ قبریں بھی خود کھودتے ہیں یا تیار کرواتے ہیں، بناتے ہیں، قبر کو جا کے دیکھتے بھی ہیں، ہاں ٹھیک ہے یہ قبر ہے، جگہ بھی کہتے ہیں، انتقال کسی کا ہو گیا تو اب جگہ بھی دیکھی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر دل اپنے عالیشان مکانوں میں لگاتے ہیں، پھر دل اپنے بنگلوں میں لگاتے ہیں، پھر دل اپنے لگژری اسٹائل زندگی میں گزارتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عملی تضاد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعاؤں پر اثر پڑتا ہے اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے مدنی چین کے ناظرین، اگر بظاہر دعا قبول نہ بھی ہو تو انسان دعا کو ترک نہ کرے، یہ کوشش کرتا رہے۔ اور یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، اللہ کی اطاعت، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس پر عمل، محبت رسول اور آپ کی اس سنتوں پر اتباع، ان پر عمل، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرنا، اس پر اپنے آپ کو عمل پیرا رکھنا اور کرنا، اور پھر اپنی توجہ آخرت کی طرف رکھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ خلاصتاً کہ جن کی وجہ سے انسان کی کئی دعائیں وہ انشاءاللہ قبول بھی ہوں گی، اور آدمی جو ہے وہ اللہ سے پھر بار بار مانگتا بھی رہے، کبھی بھی ایسا وہ اپنے آپ کو بدگمان نہ کر لے کہ بس دعا ہی تر کر دے، نہ۔ اسی طرح گھر میں ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ سے دعا کروانی چاہیے۔ بلکہ میں ان تمام سے کہوں گا جو مدنی چین کی اسکرین پر، چاہے وہ والد ہوں، والدہ ہوں، اپنے بچوں کے لیے آپ دعائیں کریں۔ بہت سے افراد اس طور پر تو شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچوں کے لیے کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ ڈھونڈتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کسی سے معلوم کر لیا جائے، تعویذ لے لیا جائے، وظیفہ کچھ لے لیا جائے، لے لیں کوئی بات نہیں ہے، تعویذ بھی لینا چاہیے، وظیفے بھی آپ لے سکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ آپ خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ کو اپنی اولاد میں سے بالفرض نافرمانی کسی کی اس کی شکایت ہے، بچے ضد کرتے ہیں، یا کسی اور طرح کی کوئی دل رنجیدہ ہے، تو ماں باپ سے یہ کہوں گا اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، جتنی محبت کے ساتھ، جتنے خلوص کے ساتھ آپ کی دعا آپ کی اولاد کے بارے میں ہوگی، کوئی اور شاید اس طرح خلوص سے نہ کرے، آپ کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں بڑی قرب والی ہوگی۔ تو ایز اے والد، ایز اے والدہ، یہ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے وہ ضرور دعائیں کریں۔ جو اسکرین پر بچے دیکھ رہے ہوں، جو معاذ اللہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، نہ میرے بھائی، آپ کو بھی یہ انداز نہیں اختیار کرنا۔ ہمیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں قول کریم، نرمی سے ان سے ہمیں بات کرنی ہے۔ اور پھر ہمیں بھی دعا کا اللہ نے فرمایا ہے، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی آدمی جتنی بھی خدمت کر لے ماں باپ کی، وہ گویا کہ اس نے اس خدمت کا حق ادا کیا ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے اور بڑا کیا ہے۔ تو بچوں کو، اولاد کو بھی دعا کا حکم دیا گیا ہے، ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہونے کی یہ بھی بشارتیں ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ بھی کبھی بھی دعا کا یہ معاملہ یہ موقوف نہ کریں۔ آپ 100 بندوں سے شکوے شکایت کرتے ہیں، ادھر ادھر کہتے ہیں، اب اللہ سے کہیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اور یہی 100 مرتبہ اگر رب سے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میرے شہر کے ناظرین، یہ چند باتیں بطور خاص عرض کی ہیں کہ دعا کا تعلق رب سے، دعا والی جو لو ہے یہ کبھی منقطع نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ سے علم نافع، عمل مقبول۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت آدمی کہے کہ جب کاروبار کی تنگی ہوگی تو ہی مانگیں گے، جب بیماری ہوگی تو ہی مانگیں گے، رشتے میں رکاوٹ ہوگی تو ہی مانگیں گے۔ اور کیا رب سے اور کوئی دعائیں نہیں ہیں؟ مانگتے رہیں دعائیں رب اللہ عز و جل کی بارگاہ، یہ بھی دعائیں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ اپنی ضرور رحمت عطا فرمائے گا۔ منشن کے ناظرین، آپ کے سوال بھی ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے باقاعدہ سوال جواب، اور وقت بالکل اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آئیے کچھ آپ کے سوال شامل کرتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ جیکٹ جرسیاں جو غیر مسلم کی استعمال شدہ ہوتی ہیں، ان کو بغیر دھوئے مسلمان استعمال کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔
جیکٹ جرسیاں جو غیر مسلموں کے استعمال میں ہوتی ہیں، وہ جب اگر آتی ہیں تو مسلمان اگر ان کو بغیر دھوئیں استعمال کریں۔ دیکھیں، حکم شریعت اس حوالے سے یہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں ناپاکی کا علم نہیں تو اسے پاک تصور کیا جائے گا۔ اب کوئی جیکٹ ہے، کوئی جرسی ہے، اس پر کوئی ظاہری طور پر کسی طرح کی کوئی ناپاکی نہیں ہے، تو اس کے ناپاک ہونے کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ ایسا کوئی یقین ہے، نہ غالب گمان ہے، تو اب اسے ہم پاک ہی تصور کریں گے، وہ پاک ہے، اسے پہننا بھی مسلمان کا جائز، استعمال کرنا بھی جائز، بغیر دھوئے اسی طرح پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کہ مسلمانوں کو غنیمت کا مال حاصل ہوتا تھا، تو اس میں کپڑے بھی آتے تھے، ایسی چیزیں بھی آتی تھیں، تو صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں یہ روایات میں منقول ہیں کہ ان کو بغیر دھوئے وہ استعمال فرما لیا کرتے تھے۔ تو مطلقاً ایسا نہیں کہ کوئی لباس اگر کسی غیر مسلم نے استعمال کیا ہے تو اب مسلمان کے وہ پاس آیا ہے، چاہے خریدا ہوا ہے اور اس طور پر اس کے پاس پہنچا ہے، تو اب اس کو یہ نہیں کہ اس کو دھونا ضروری ہے۔ البتہ اگر دھو لیتا ہے، اچھی بات ہے، دھوتا ہے اس کو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذاقے والی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ علماء کرام نے ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جو ہے وہ شلوار پاجامہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کیونکہ وہ عمومی طور پر پاکی ناپاکی کا چونکہ خیال نہیں کرتے، استنجے یا یہ تصور ان کے یہاں اس طرح نہیں ہے، تو یہ مسلمان کو یہ چیزیں پاک کر لینی چاہیے، دھو لینی چاہیے، یہ بھی بہتر ہے اس کے لیے۔ لیکن اصل اس کو ناپاک کہنا یہ تبھی ہوگا جب کوئی واضح دلیل ہوگی، کوئی یقین ایسا ہو کہ وہ ناپاک ہے۔ تو بہرحال جو آپ نے پوچھا جیکٹ اور جرسیاں یہ عام طور پہ دھوئی بھی نہیں جاتی ہیں اور اسی طرح استعمال کر لی جاتی ہیں، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ جی مزید سوال۔
اسد علی اتاری عرض کر رہا ہوں حافظ آباد سے۔ حضرت سوال ایک اصال ثواب کے حوالے سے ذہن میں اکثر آتا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں وہ اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتے، تو ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کسی کے گھر میں کبھی اصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان سے کہتے ہیں جی آپ اصال ثواب کریں، تو وہ بچے پڑھتے ہیں، وہ پڑھائی ہم کو دیتے ہیں، کسی کے گھر میں جا کے بھی پڑھتے ہیں، تو وہ اصال ثواب اس مرحوم کو یا ان گھر والوں کو دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بچے اپنی چیز کا کسی اور کو مالک نہیں کر سکتے، تو اصال ثواب بھی تو انہی کا ہوتا ہے، اصل میں ثواب کے مستحق تو یہ ہیں، تو یہ آگے کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ اس کا دینا لینا کیسا ہے؟ اس حوالے سے وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
اصال ثواب جو دیا جاتا ہے تو نابالغ بچے بھی کسی کو اصال ثواب کر سکتے ہیں، نابالغ بچوں کا اصال ثواب کرنا جائز ہے۔ جو ذہن میں آپ کے اشکال آیا کہ عام نابالغ بچوں کی چیزیں وہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے تو یہاں ثواب، تو اس کو ان چیزوں پر قیاس نہ کریں، ان چیزوں کے اوپر پرکھ کر یا ان پر سوچ کر یہ حکم یہاں پر اخذ نہ کریں، کیونکہ عام چیزوں میں ملکیت یہ کچھ اور ہے، ثواب والا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ثواب دینے سے اس کی ملکیت سے نکلا نہیں، یا اس کو ثواب سے اللہ نے محروم نہیں کیا۔ اب چیز تو ہے نا، اب موبائل ہے، یہ اٹھایا، یہ کسی کو دے دیا تو چلا گیا یہ، تو ثواب آپ جب کسی کو اصال کرتے ہیں تو آپ کے اپنے نام اعمال سے وہ نکلا نہیں کہ وہ ختم ہو گیا، بلکہ روایات میں تو یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جتنوں کی تعداد کے برابر آدمی ثواب بھیجتا ہے ان کی تعداد کے برابر بڑھا کر اللہ ثواب اس کے نام اعمال میں داخل کرتا۔ تو اس طور پر یہ سوچنا کہ یہ چیز بچے کی ملکیت والی ادھر چلی جائے گی تو یہ درست نہیں ہے۔ اصال ثواب نابالغ بچہ بھی کر سکتا ہے، اسی طرح نابالغ بچے کو بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ بعض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، فوت ہو گیا، اب اس کے لیے کیا اصال ثواب، تو اس کو بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ بہرحال اس میں وہ ملکیت والا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی عطا ہے ثواب، انشاءاللہ اس کا ثواب اور بڑھتا جائے گا، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، لہذا نابالغ بچہ اصال ثواب کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ مدرسن کے ناظرین اپنے پروگرام ملاحظہ فرمائے، انشاءاللہ آئندہ پیر کو بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضری دیں گے، تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔